السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگو، جو آج کی مجلس ہے اور آج کا جو موضوع ہے حج کے عنوان پر، یہ مجلس چلے گی انشاءاللہ، اس لیے کہ اس مجلس میں کچھ اللہ کے بندے اور بندیاں اس سال اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اسی سلسلے میں کچھ باتیں ہمارے سامنے آئیں گی. مسائل تو بیان کرنے سے متعلق تو نہیں ہوتے، وہ تو سیکھنے سے متعلق ہوتی ہیں. کچھ ترغیب اور کچھ آداب اور کچھ فضائل اور مقصد، اسی سے متعلق کچھ باتیں، اور اسی کے ضمن میں طریقہ بھی انشاءاللہ پیش کر دیا جائے گا. اس تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر مسلمان، جو بھی مسلمان ہے، اس کا بیت اللہ سے ایک روحانی تعلق ہے. یہاں سے تو بہت دور ہے لیکن دل سے بہت قریب ہے. بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک تعلق ہے. ہر مسلمان کے دل میں حرمین شریفین کی زیارت کا ایک شوق ہے، ایک جذبہ ہے. ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ نے وہاں کوئی کشش نہیں رکھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے روحانی طور پر ہمارے دلوں کو مقناطیس بنا دیا. جسے مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے، بیت اللہ بھی دلوں کو اس طرح کھینچتا ہے. کوئی بھی مسلمان، مرد ہو یا عورت، امیر ہو یا غریب، اس کے دل میں ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک طلب ہوتی ہے، جس طرح بھی بن پڑے میں اللہ کے گھر پہنچ جاؤں. اس کے لیے دعائیں مانگتا ہے، دعائیں کرواتا ہے، اور بعض لوگ روزے بھی رکھتے ہیں، تہجد میں بھی دعا کرتے ہیں. خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک جن کو قبول فرما لے. جن بندوں کو اللہ نے اس راستے کے اسباب اپنے فضل سے عطا فرمائے ہیں، صحت بھی ہے، سفر کا خرچ برداشت بھی کر سکتے ہیں، سہولت بھی ہے، راستہ بھی اطمینان کا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے دل میں جذبہ نہیں، طلب نہیں، تڑپ نہیں کہ اللہ کے گھر حاضر ہوں. اللہ تعالیٰ نے بھی بڑی بے نیازی کا معاملہ کیا ہے اور قرآن میں اعلان کیا: وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور بڑے سخت الفاظ استعمال کیے کہ ومن کفارا، ہم نے صحت دی، سلامتی دی، اسباب بھی اپنے فضل سے دیے، اس کے باوجود بھی وہ ناشکرا ہے تو ہم بھی بے نیاز ہیں، ہمیں بھی ضرورت نہیں ہے ہمارے در پہ آنے کی. حج ایک ایسا فریضہ ہے، ہمیں یہ بات بتائی گئی کہ زندگی کا کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. زندگی کا بھروسہ ہے بہت بڑا دھوکہ ہے. یہ دھوکہ عام طور پر بڑے بڑے اہم کاموں کو کھا جاتا ہے، آخرت کے بننے میں بڑی رکاوٹ کا سبب بنتا ہے یہ دھوکہ کہ میری ابھی زندگی باقی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا: اپنی زندگی کے بارے میں تمہیں کتنا بھروسہ ہے؟ وہ صحابی کہنے لگے: عصر کی نماز کے بعد سے مغرب تک کا.
عصر کی نماز پڑھتا ہوں تو مغرب تک کی امید ہے بس. یہ زندگی اتنی مختصر، دنیا اتنی ناپائیدار، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت بھی میرے پاس نہیں. آپ نے سن کر سکوت نہیں فرمایا، خاموش نہیں رہے، بلکہ تعجب کا اظہار فرمایا کہ اچھا زندگی کے تم اتنے حریص ہو کہ تمہیں عصر سے مغرب تک کی امید ہے. میں اللہ کا نبی ہوں، میرا یہ خیال ہے، میرا یہ یقین ہے کہ ایک سلام کے بعد سے دوسرے سلام کا بھروسہ نہیں. یہ ہمیں ذہن بنایا گیا ہے، اگلے سال کر لیں گے، شادی کر کے کر لیں گے، کاروبار جمع کر کے کر لیں گے، تھوڑا سا بچے کی شادی کرا کے کر لیں گے. یہ سارا نفس کا دھوکہ ہے جو ایمان کے تقاضے سے ہمیں روکتا ہے، بلکہ زبردست وعید کا شکار ہمیں بناتا ہے. استطاعت کے باوجود کسی نے حج کو تاخیر کیا اور یہاں تک کہ وہ محروم ہو کر دنیا سے حج کیے بغیر چلا گیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں فرمایا کہ فلیمت یہودین او نصرانین، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، چاہے وہ یہودی بن کے مرے یا نصرانی بن کے مرے. حج کا فریضہ اتنا اہم اور اتنا عظیم شان ہے کہ اس کی تاخیر، اس سے محروم ہو کر جانا، جو استطاعت رکھتے ہیں، جن کے اندر استطاعت ہے، محروم ہو کر جانا، یہ تو ہمارے خاتمے کے بگڑنے کا سبب ہے. اس میں ہمارا خاتمہ خطرے میں پڑ سکتا ہے. اسی لیے دوستو ایمان کی علامت ہے، ایمان کی علامت کہ دل کے اندر یہ تمنا چٹکیاں لیتی رہتی ہیں، یہ آرزو پیدا ہوتی رہتی ہے، جس طرح بھی ہو میں اللہ کے گھر پہنچ جاؤں. ایک کشش اللہ نے اس گھر کے اندر رکھی ہے، بیت اللہ کی دیوار سے چمٹ جاؤں، ملتزم پر اپنا ماتھا ٹیک دوں، حجر اسود کا بوسا لوں، مقام نبوت پر اپنے قدم وہاں پر رکھ دوں. ایک اندر سے ایک امنگ پیدا ہوتی رہتی ہے. اور جن بندوں کو اللہ نے سہولت دی ہے اور انہوں نے فرض حج ادا بھی کر دیا، ایسے بندوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی کہ 5 سال میں ایک مرتبہ ہمارے پاس آؤ. کتنے سال بعد؟ بار بار آؤ، کم سے کم 5 سال میں ایک مرتبہ آؤ اور اپنی زندگی کو پاک صاف کر کے اپنے آپ کو نکھار کر یہاں سے جاؤ. ذہن میں بعض مرتبہ ایک بات بیٹھ جاتی ہے، بھئی فرض تو ادا ہو گیا، ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ فرض، اب نفل کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بات ذہن میں اس وقت پیدا ہوتی ہے جبکہ یہ ہمارا ذہن بنے کہ میں جاتا ہوں. یہ بات اس وقت ذہن میں آتی ہے، فرض ہو گیا نفل کی کیا ضرورت، یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جبکہ ہمارا یہ ذہن بنے کہ میں جاتا ہوں. لیکن ہمیں یہ ذہن بنایا گیا کہ تم جاتے نہیں، تم بلائے جاتے ہو. اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، اللہ اپنے فضل سے اپنے پاس بلاتے ہیں. علی ابن موفق رحمت اللہ علیہ 60 حج کیے، خیال آیا کہ 60 کر لیے ہیں، کچھ یہاں کچھ یہیں اپنے مقام میں رہ کے کچھ کام کر لوں. نیند لگی، خواب میں آواز آئی کہ اے علی تم دیکھتے نہیں، اپنے گھر میں تم کس کو بلاتے ہو؟ جس سے محبت ہے، مناسبت ہے، ان کو اپنے گھر بلاتے ہو. ہم بھی اپنے گھر میں انہی کو بلاتے ہیں جن سے محبت اور مناسبت ہے. تو یہ ذہن بنایا گیا کہ ہم اللہ بلاتے ہیں، یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، اللہ اپنی محبت کا، اپنی قدرت کا مظاہرہ کرواتے ہیں. جتنی بار زندگی میں توفیق ملے یہ ہماری خوش نصیبی اور سعادت ہے. ویسے تو الحمدللہ اس زمانے میں اللہ پاک نے اس راستے کے ایسے اسباب آسان کر دیے، ایسے اسباب، 200 سال پہلے کا حاجی آج کی سہولتوں کا تصور نہیں کر سکتا. سفر کی سہولتیں ہوں، وہاں کے قیام کی سہولتیں ہوں، حج کے 5 دن کی جو سہولتیں ہیں، 200 سال پہلے کا جو حاجی گزرا ہے نا، وہ تو ایسے سفر کرتا کہ بس اپنا کفن اور احرام ساتھ لے کے ہی چلتا. جدہ قریب پہنچتے ایسی جہاز میں چلتے کہ ہوا کا رخ بدلتا تو مہینوں سفر دور چلا جاتا. سفر نامہ حج پڑھنے کی ضرورت ہے. 150-200 سال پہلے حاجیوں نے کیسے کیسے سفر کیے، آنکھوں سے جدہ نظر آ رہا ہے، ہوا کا رخ بدل گیا، کشتی چلی گئی. تو دوستو تو یہ ذہن بنایا گیا کہ ہم مال کی بنیاد پر نہیں جاتے بلکہ اللہ کے فضل کی بنیاد پر جاتے. وہ مقام ہی ایسا ہے. اگر کوئی مال کی بنیاد پر جاتا تو دنیا میں مال کے بہت ڈھیر لگائے ہوئے لوگ ہیں. دنیا ان کے مال کو دیکھ کر عش عش کر رہی ہے, رش کی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے. زندگیاں گزر جاتی ہیں لیکن اللہ کے گھر کا دیدار نہیں ہوتا. اور یہ بھی بات ہے کہ ہم تقوی کی بنیاد پر وہاں نہیں جا رہے کہ اللہ اپنے فضل سے بلا رہے. اس میں ہمارا تقوی, ہماری بزرگی, ہماری کرامت کوئی شامل نہیں ہے کہ میں بڑا متقی اس لیے اللہ نے مجھے بلایا, میں بڑا بزرگ ہوں اس لیے اللہ نے مجھے بلایا. نہیں دوستو, بہت سے اللہ کے ایسے بندے گزرے ہیں جن کے تقوی کی دھول کو ہم نہیں پہنچ سکتے. حسرت کرتے کرتے روتے روتے ان کی آنکھیں خشک ہو گئی, لیکن دنیا سے اللہ کے گھر کی زیارت کے بغیر چلے گئے. ہیں ایسے لوگ. اللہ کے گھر کے لیے لوگ نکل رہے ہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, دیکھو اللہ کے بندے اللہ کے گھر جا رہے ہیں, اللہ کے گھر کا دیدار کریں گے, حجر اسود کا بوسہ دیں گے, مقام نبوت پر پہنچیں گے. لیکن اللہ کی حکمت تھی, منشا تھی, اللہ کو ان کا ان کے مقام میں رہنا پسند تھا. اللہ نے ان پر حج فرض نہیں کیا, استراحت نہیں دی, تو وہ لوگ دنیا سے اسی حسرت کو لے کر چلے گئے. نہ تقوی کا دخل ہے, نہ مال کا دخل ہے, نہ ہم اپنے مال کی بنیاد پر جا رہے ہیں, بلکہ صرف اور صرف اللہ اپنے فضل سے لے جا رہے ہیں. یہ سب سے پہلے اپنی نیت کی ضرورت. جب اللہ اپنے فضل سے ہمیں بلا رہے ہیں تو ہم اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے کہ اللہ آپ ہی نے توفیق دی, آپ ہی اپنے دربار میں ہمیں بلا رہے ہیں, آپ ہی اپنا مہمان ہمیں بنا رہے ہیں. مہمان ہے نہیں, الحاج والعمار وفد اللہ, حج کرنے والا, عمرہ کرنے والا, یہ اللہ کا مہمان ہے, یہ اللہ کا وفد ہے. تو اللہ سے ہی مانگنا ہے کہ اللہ آپ ہمیں اپنا مہمان بنا رہے ہیں, اپنے دربار میں حاضری دینے کی سعادت دے رہے ہیں, تو اپنے دربار میں آنے کا ہمیں سلیقہ بھی سکھا دیجیے. ہم نہیں جانتے. آدمی کسی بڑے کے دربار میں جاتا ہے, کبھی اپنے لباس کو دیکھتا ہے, کبھی اپنی سواری کو دیکھتا ہے, کبھی اپنے اس تحفے کو دیکھتا ہے جو تحفہ لے جا رہے ہیں. یہ تحفہ کہیں اس قابل ہے یا نہیں. ہاں, ہم جس کے پاس جا رہے ہیں اس کی خوشی دیکھتا ہے آدمی کہ کوئی ایسی چیز لے کر جاؤں کہ جس سے وہ خوش ہو جائے. دوستو, احکم الحاکمین کی بارگاہ میں حاجی جاتا ہے, ارحم الراحمین کی بارگاہ میں حاجی پہنچتا ہے, سوچے کہ میرا اللہ کس چیز سے خوش ہوتا ہے. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, قرآن میں ہی بتا دیا ساری تیاری حج کی کرنے کے بعد, فتزودوا فإن خیر الزاد التقوی, تقوی لے کر آؤ, تقوی لے کر آؤ ہمارے پاس, یہ ہمارا توشہ ہے, یہ ہمارا تحفہ ہے. اللہ کی محبت کو لے کر جاؤ, اللہ کے تقوی کو لے کر. اسی لیے کہتے ہیں یہ سفر عشق و محبت کا سفر ہے. حج کے آداب میں ایک ادب یہ بتایا گیا کہ خبردار, اس راستے کی مشقت کو مشقت نہ سمجھنا, یہ محبت کا سفر ہے. اس لیے کہ اس مشقت کے پیچھے انعام چھپا ہوا ہے. لیکن ایمان چونکہ کمزور ہو گیا, آخرت کے جذبات ٹھنڈے پڑ گئے, مزاج بدل گیا. کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ پانی بدلے تو مزاج بدل جاتا ہے, تفسیریں شروع ہو جاتے ہیں. ایک بالش کمرے میں جگہ کم پڑ جائے تو چہرے پہ شکن پڑ جاتی ہے. کھانا پینا آگے پیچھے ہو جائے, اللہ کی بنا اس راستے میں نکل کر اللہ کے ناشکرے بندے بن جاتے ہیں. تھوڑا سا ایئرپورٹ میں, جدہ میں اگر تاخیر ہو جائے, زبان سے ناشکری کے الفاظ. وہ تو ضیوف الرحمان ہے, اللہ کا مہمان ہے, اس کی زبان سے بس نرم کلام, سلام اور کھانا کھلانا, یہ صفات اس کے اندر. ایک بزرگ بیت اللہ میں کھڑے دیکھ رہے تھے, ایک اللہ کا بندہ اللہ کے گھر آ رہا ہے, اس حالت میں کہ ہاتھ ٹیکتے ہوئے زمین سے کھسٹتے ہوئے, پیر اس کے کٹے ہوئے ہیں گھٹنے سے نیچے, اور ہاتھ پر چیتڑے بندھے ہوئے, گھٹنوں پہ چیتڑے بندھے ہوئے. اور جب قریب آیا, دیکھا اس کے چہرے پہ مجاہدے کے انوارات برس رہے ہیں. پوچھا, بھئی کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہنے لگا, ملک شام کا رہنے والا ہوں. کہا, ملک شام؟ وہاں سے یہاں کس سواری میں آئے؟ کیسے آئے؟ کہنے لگے, دیکھتے نہیں, اللہ نے میرے ہاتھ میں قوت دی, میرے گھٹنوں میں طاقت دی, زمین پر گھسٹتے ہوئے آیا. تعجب کرنے لگے کہ کتنے عرصے میں تم پہنچے. مسکرا کے کہا کہ اللہ اپنے گھر کو چھوڑ کے 30 سال گزر گئے, آج اللہ نے مجھے اپنے گھر کا دیدار کرایا ہے. تعجب میں پڑ گئے, چیخ نکل گئی کہ 30 سال. کہنے لگے ارے تم تعجب کرتے ہو, حیران ہوتے ہو, زندگی بھی قربان ہو جاتی اور ان آنکھوں کو اللہ کے گھر کا دیدار ہو جاتا تو میری زندگی بن جاتی. دوستو حاجی اللہ کی محبت میں ایک والہانہ کیفیت کے ساتھ چلتا ہے. ہر قسم کی تمام ناپاک محبتیں اپنے دل سے صاف کر کے. اسی لیے حج کیا ہے؟ حج حاجی کی تربیت کا ایک سامان ہے. اللہ تعالیٰ حاجی کی تربیت حج میں کرواتے ہیں, اور اسی لیے حج میں ایسے احکام دیے گئے جس سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے. اللہ کی بڑائی, اس کی عظمت, اس کی کبریائی, اس کے حکم پر مر مٹنے کا جذبہ اندر سے پیدا ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا, آپ سے محبت کرنا, یہ حاجی کا مزاج اللہ بناتے. سب سے پہلے گھر سے نکلتے ہیں, کیا ہوتا ہے گھر سے نکلتے ہیں حاجی صاحب, تو کیا ہوتا ہے؟ بہتر سے بہترین, اعلیٰ سے اعلیٰ لباس اپنے جسم سے اتار کر, 2 سفید بے سلی چادریں پہن کر لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے نکلتے ہیں. آؤ ہمارے دربار میں فقیروں کی طرح, آؤ ہمارے دربار میں سائلوں کی طرح, اور یہ یقین بناؤ کہ ہاں اے اللہ آپ ہی غنی ہیں, اور یہ احساس اپنے اندر پیدا کرو کہ میں ہی فقیر ہوں. کہ سارا کہ کیا ہے, بہترین لباس اتروایا, 2 چادریں, کیا بات ہے, تاکہ حاجی اپنے مقام میں واپس جا کر یہ سارے ناپاک ارادوں کو اپنے دل سے نکالے. میری عزت کپڑوں سے, میری عزت سواری سے, میری عزت بنگلوں سے نہیں, نہ میں بنگلوں کا, نہ سواری کا, نہ لباس کا غلام ہوں, میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کے بندوں میں اللہ کا بندہ بن کر رہوں گا. تکبرانہ مزاج, اترانہ مزاج, گھمنڈی مزاج وہ نکل جائے. اسی لیے تو احرام ہے, اپنے پاس بلایا, اپنے پاس بلا کر ربانی لباس, سویا کہتے ہیں ربانی لباس, اللہ والا لباس ہے. اور وہ اللہ والا لباس کیا ہے؟ 2 سفید چادریں پہن لیا, اور پہن کر زبان سے کیا کہلوا رہے, چھوڑو اپنی بڑائی, اپنی تعریف, اپنا گھمنڈ, اپنی بڑا بننے کی خواہش, کہو اللہ بڑا ہے, نعمتیں تیری ہی ہیں اللہ, ملک بادشاہت آپ ہی کی اللہ, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد تعریف کے لائق آپ ہیں, والنعمت یہ نعمت آپ ہی کی دی ہوئی ہے, آپ ہی نے ہمیں بلایا. مال کی بنیاد پر, عہدوں کی بنیاد پر اگر منسوب کر دیا تو وہ شرک ہو گیا. والملک بڑائی اور بادشاہت آپ ہی کے لائق ہے. زبان سے اللہ کی بڑائی کے کلمات, جسم سے جسم پر ظاہری جتنا اترانے کا, گھمنڈ کا, تکبر کا لباس, اس کو اتار کر 2 سفید چادریں پہنو, تاکہ اپنے مقام میں پہنچ کر اللہ کے بندوں کے ساتھ اللہ کے بندے بن کر رہو, توازو کے ساتھ رہو, عاجزی کے ساتھ رہو. یہ اللہ زندگی بھر دیکھنا چاہتے. سب سے پہلے جب نکلتے ہیں تو تمام صفائی کر کے, بدن کی صفائی کے بعد احرام کی چادریں پہن لی, پہننے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیا, پڑھ کر پھر اس کے بعد نیت ہوتی ہے. عورتوں کا احرام, عورتیں بھی غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر وہ اپنے سادہ سیدھا اپنا جو لباس ہے وہ لباس پہن لیں گی, پہننے کے بعد, لیکن ان کا چہرہ کھلا رہے گا پردے کے اہتمام کے ساتھ. اور لبیک کہنے پر احرام کی پابندی عائد ہوتی ہے. جب تک لبیک نہیں کہیں گے کوئی احرام کی پابندی نہیں, جب تک یہ لبیک نہیں کہیں گے. لیکن جدہ پہنچنے سے 2-2.5 گھنٹے پہلے جیسے لبیک کہا, ساری احرام کی پابندیاں محرم پر, حاجی پر کیا ہیں؟ خوشبو نہیں لگا سکتے, خوشبو کی چیز کچی نہیں کھا سکتے, بال نہیں توڑ سکتے, ناخن نہیں نکال سکتے, کسی کو تکلیف نہیں دے سکتے. سبحان اللہ, غور کریں دوستو, شکار تو دور کی بات ہے, شکار کی طرف انگلی بھی نہیں بتا سکتے, دیکھو شکار جا رہا ہے. کوئی شکار کر کے گوشت ہدیے میں پیش کرے وہ گوشت بھی نہیں کھا سکتے, جو تک نہیں مار سکتے. رحم دل بن جاؤ, شفیق بن جاؤ, مہربان بن جاؤ, خبردار جو کو بھی اگر تم نے مارا تو تمہیں کفارہ دینا پڑے گا. کیا کیا مطلب ہے کہ حاجی اللہ پاک حاجی کو وہاں بلا کر یہ کہلواتے ہیں کہ میں ہمدرد ہوں، میں غمخوار ہوں، میں شفیق ہوں، کہ میں اتنا شفیق کہ ایک چھونٹی کو نہیں مار سکتا. ہاں، جو آدمی چھونٹی کو نہ مارے وہ اپنے بہن کا حصہ کیسے دبائے گا، وہ اپنے سگے بھائی کا مال کیسے ہڑپ کرے گا، وہ کسی کو دھوکہ دے کر وعدہ کر کے دھوکہ کیسے دے گا. ایک کیوں نہیں مارے حاجی، ایک کیوں اندازہ لگائے. جو آدمی کا مزاج یہ بنے کہ میں کیوں نہیں ماروں، وہ آ کے کسی کی غیبت کیا کرے گا، مجلسوں میں بیٹھ کے کسی کی عزت کیا اچھالے گا، ترچی نگاہوں سے دیکھ کر اپنے دل کو اپنے دل میں نفرتوں کے جذبات کیسے پیدا کرے گا. اسی لیے کہتے ہیں حج اخلاق کے بنانے کا عمل ہے. حج کیا ہے؟ اخلاق اس سے سنورتے ہیں اور بنتے ہیں. اسی لیے ان تمام ناپاک چیزوں سے پاک ہو کر اپنے دل کو صاف کر کے لبیک پڑھتے ہوئے اللہ کے گھر کی طرف چلیں گے. لبیک لبیک جب پڑھتے ہوئے چلیں دوستو، یہ سوچتے ہوئے چلیں کہ میرے دل میں اللہ کا غیر تو نہیں، کسی کے بارے میں کوئی نفرت کے جذبات تو نہیں. تمام لبیک، صرف زبان لبیک. اس لیے کہ جب دل کی پاکی کے ساتھ، صفائی کے ساتھ حاجی لبیک کہتا ہے، ذرہ ذرہ اس کے ساتھ لبیک کی گواہی دیتا ہے، ذرہ ذرہ اس کے ساتھ. حدیث میں آتا ہے، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا، حاجی جس ٹیلے پر جس مقام پر بھی لبیک کی صدا لگاتا ہے، ہر ہر مخلوق یہ گواہی دیتی ہے، اے اللہ اس کے ساتھ اس کا تیرے سے سچا تعلق ہے. تو دوستو لبیک پڑھتے ہوئے یہ سوچتے ہوئے، اے اللہ آپ ہی نے اپنے فضل سے ہمیں بلایا، اپنے کرم سے بلایا، ہم پر ستاری کی چادر ڈال دیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے. ہاں، یہ وہ سرزمین ہے جہاں انبیاء علیہ السلام بھی روتے ہوئے جاتے تھے، ڈرتے ہوئے جاتے تھے، اور ڈرنے والوں کو اللہ بہت چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں. اس جگہ کی بے ادبی، اس جگہ کی غفلت بہت بڑی محرومی کا سبب ہے، بہت بڑی محرومی کا سبب. جب حاجی گھر سے نکلتا ہے احرام پہن کر، اللہ کی رحمتیں اس پر شروع ہو جاتی ہیں، اس کا خرچ کرنا بھی رحمت، ایک ایک پائی پر ستر ستر گنا اللہ پاک دے رہے ہیں. ہاں، اس کی صبح قیمتی، اس کی شام قیمتی، اس کا دھکا قیمتی، اس راستے کی گرد و غبار قیمتی، کوئی دھکا مارے برداشت کر لیں یہ بھی قیمتی ہے، اس پر بھی اللہ اجر دلائیں گے. کوئی غصہ کرے، نرم زبان بولیں، اس پر بھی اللہ اجر دیں گے. تو دوستو ان صفات کے ساتھ جب حاجی چلتا ہے اور اپنا سامان رکھ کر، اب سب سے پہلے تو عمرے کی نیت ہے، اب عمرے کے لیے جب بیت اللہ پہنچتے ہیں، جب بیت اللہ میں داخل ہوں، اس کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے، نظروں کو جھکاتے ہوئے، اللہ کی عظمت کا تصور کرتے ہوئے، زندگی بھر کی حسرتوں کو اپنے سینے میں جمع کرتے ہوئے، یا اللہ آپ نے اپنے فضل سے اپنے دربار میں مجھے بلایا ہے، سائل بن کر آیا ہوں، فقیر بن کے آیا ہوں، اپنے گناہوں کا پوٹلا تیرے دربار میں لے کے آیا ہوں، مغفرت کے بھکاری ہوں، مغفرت کا امیدوار ہوں، اے اللہ اپنے فضل سے، اپنی ستاری سے، اپنی کریمانہ شان سے میرے گناہوں کی سیاہی کو دھو دیجیے. عجیب دربار ہے، امیر غریب، بادشاہ عالم جاہل، سب لائن میں کھڑے ہیں، کوئی چھوٹا چھوٹا نہیں، کوئی بڑا بڑا نہیں. سائلوں کا ہجوم ہے، فقیروں کا مجمع ہے، دینے والا ایک ہے. وہ ایسا دربار ہے کہ انبیاء علیہ السلام بھی وہاں اپنا ماتھا رگڑ کر اللہ سے مغفرت کی بھیک مانگتے تھے. کہ ایسی مبارک جگہ اللہ نے مجھے بلایا، سیاہ کار ہوں، خطا کار ہوں، لیکن اللہ کا دربار بڑا کریم ہے. من دقا باب الکریم انفتحا، جو کریم کا دروازہ کھٹکھٹائے کریم وہ دروازہ کھولتا ہے. مانگنے والے ہزاروں لاکھوں ہیں، دینے والا ایک ہے. لینے والے کروڑوں ہیں، دینے والا ایک ہے. یا ایہا الناس انتم الفقراء الاللہ، اے لوگوں سب کے سب تم محتاج ہو، ضرورت مند ہو، ہدایت کے ضرورت مند، حسن خاتمہ کے ضرورت مند، دین کے ضرورت مند، دنیا کی بھلائی کے ضرورت مند، صحت کے ہر چیز کے ضرورت مند. وہ سارے خزانے اللہ کے پاس، ادھر ادھر کہاں بھٹک رہے ہو، آج اللہ نے اپنے گھر بلایا، مانگو اس سے. مانگنے کا موقع ہے، سب سے پہلے اللہ کے گھر پہ نظر پڑے، جی بھر کے مانگ. وہاں نہ مانگے تو کہاں مانگے. شیخ سعدی نے ایک حکایت لکھی ہے، ایک فقیر تھا اور یہ صدا لگاتے ہوئے چکر لگاتا کہ دروازہ کھٹکھٹاتا، اللہ کے نام پر دے دو، اللہ کے نام پر دے دو. صدایں لگا کر دروازہ کھٹکھٹاتا اور لوگوں سے بھیک مانگتا تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مسجد کا دروازہ مسجد کے دروازے پر پہنچا, وہاں جا کے دروازہ کھٹکھٹایا, اللہ کے نام پر دے دو, اللہ کے نام پر. اندر سے ایک آدمی آیا کہنے لگے یہ گھر نہیں ہے, جاؤ آگے گھر ہے مانگ لو. وہ فقیر کہنے لگا یہ کس بخیل کا گھر ہے جو فقیر کو خیرات تک نہیں دے سکتا. وہ آدمی جو مسجد والا تھا کہنے لگا اللہ سے ڈرو, یہ اللہ کا گھر ہے, احکم الحاکمین کا گھر ہے, سخیوں کا سخی, غنیوں کا غنی ہے. اس نے کشکول جو مانگنے کا جو پیالہ ہوتا ہے وہ کہنے لگا اچھا میں اللہ کے گھر پہنچ گیا ہوں, اٹھا کے پھینکا. جب اس کے گھر پہنچا ہوں تو دوسروں کے گھر جانے کی کیا ضرورت ہے, جب ہم وہاں پہنچے ہیں تو دوسروں سے مانگنے کی کیا ضرورت. آج جی بھر کے مانگنا ہے, اپنے دین مانگے, دنیا مانگے, اپنی مانگے, اپنی اولاد اور نسلوں کے لیے مانگے, عالم کے حالات کے لیے مانگے, اللہ کی غیبی مددوں کو مانگے, حسن خاتمہ مانگے, اسلام پر جینے اور مرنے کی اللہ پاک سے ارادے مانگنا ہے. وہ نہیں, ایک بزرگ بیٹھے صحابی تھے, بیٹھے ہوئے تھے, ایک بہت بڑا امیر رئیس ان کی خدمت میں آیا, کہنے لگا حضرت جی چاہتا ہے آپ کی خدمت میں ہدیہ دوں. کہنے لگے میں اس کے گھر میں بیٹھ کر دوسروں سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے. کیا کہا انہوں نے, اس کے گھر میں بیٹھوں اور دوسروں سے مانگوں مجھے شرم آتی ہے. وہ آدمی باہر چلا گیا, دروازے پہ انتظار کرتا رہا. جب وہ نماز سے فارغ ہوئے, دعا سے فارغ ہوئے, باہر آئے, کہنے لگے حضرت آپ تو اس گھر سے باہر آ چکے, اب تو آپ میرا ہدیہ قبول کر لیں. کہنے لگے جب میں نے ایک سے کہہ دیا تو دوسرے سے لینا مجھے پسند نہیں. کہاں گئے دوستو, کریم کے دروازے پر جی بھر کے مانگے. آپ لوگوں پر پورے علاقے کی ذمہ داری ہے, حاجیوں پر ذمہ داری, یہاں کے رہنے والے اس ملک اور اس علاقے والوں کی آپ پر ذمہ داری ہے. ان کی ہدایت, ان کی نسلوں کی ہدایت, دین اور دنیا کی بھلائی آپ اللہ سے مانگے خوب جی بھر کر. جب مانگے تو دوسرا کام ہے طواف کرنا ہے, طواف کرنا ہے. طواف کیا ہے؟ طواف, طواف سے پہلے بھی ایک عمل ہے, حجر اسود کا بوسہ دینا ہے. حجر اسود کا بوسہ نہیں دے سکتے تو استلام کرنا ہے. استلام اور بوسہ دینے میں کوئی فرق نہیں ہے, جو بوسہ نہیں دے سکتا وہ استلام اس کے لیے وہ بدل ہے. استلام کرنا کیسا ہے؟ حدیث میں فرمایا جیسے کسی نے اللہ سے مصافحہ کیا. ہاں, اللہ سے مصافحہ اسی لیے دوستو, جب حجر اسود پر پہنچیں اپنے دل کو دنیا کی محبت سے اور گناہوں سے پاک رکھیں. اللہ نے اس پتھر میں وہ تاثیر رکھی ہے, جو جس کیفیت سے آ کر استلام کرتا ہے اس کیفیت کے ساتھ اس پر مہر لگا دی جاتی ہے. ناپاک محبتوں کے ساتھ آئے, نفرتوں اور عداوتوں کے جذبات لے کر آئے, اس کیفیت کی اس پر مہر لگ جاتی ہے. بس قسمتی یہ ہے کہ آج وہ دیکھا جا رہا ہے, ہادی حج کر کے آتا ہے, حجر اسود کا بوسہ بھی دے کر آتا ہے, وہ نفرتیں ختم نہیں ہوتی, وہ عداوتیں ختم نہیں ہوتی, وہ دنیا کی ناپاک محبتیں ختم نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کیفیت کے ساتھ اس نے حجر اسود کا بوسہ دیا, اس کیفیت کے ساتھ حجر اسود کا استلام کیا اور وہی مہر لگ گئی اس. اس لیے دوستو, جب حجر اسود کا استلام کریں, حجر اسود پر بوسہ دیں, اپنے دل کی دنیا کی حفاظت کریں, دل تمام محبتوں سے پاک ہو جائے, صرف اور صرف اللہ کی محبت, تمام نفرتوں سے دل پاک ہو جائے, ایمان تقویٰ دل میں آئے تاکہ ایمان کی مہر لگے, تقوی کی مہر لگے. حاجی واپس آئے, جہاں جائے ایمان اور تقویٰ اس سے پھیلے. حجر اسود کا استلام, حجر اسود کا بوسہ ہو گیا, پھر اس کے بعد طواف شروع کریں گے. طواف تو کیا ہے؟ آسان چیز ہے. طواف کرنے سے پہلے اپنی جو چادر احرام کی ہے اس کو اپنے سیدھے ہاتھ کے بغل سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال لیں. عورتیں تو اپنے کپڑوں کے ساتھ سب سے پہلے آ کر, عورتیں مرد ان کے حج میں کوئی فرق نہیں, کوئی پابندیوں میں فرق نہیں, احرام کی ایک پابندی ہے, چہرہ کھلا رکھیں گے پردے کے ساتھ. بس طواف کا طریقہ عورتوں کا بھی وہی, مردوں کا بھی وہی, کئی کئی استثنائیات ہیں عرض کر دی جائیں گی. طواف شروع کریں, اے اللہ میں تیرے گھر کا طواف کا ارادہ کرتا ہوں, اس کو آسان فرما, قبول فرما. اور یہ کہتے ہوئے طواف شروع کریں گے, تین چکروں میں مرد رمل کرے گا. رمل کہتے ہیں سینہ تان کر اکڑ کر چلے گا, یہ اللہ کا حکم ہے. ساری دنیا میں اس نے عاجزی سے چلنے کا حکم دیا, اپنے دربار میں بلا کر کہا کہ اکڑ کر چلو, ہم حکم کے بندے, اس کے اشاروں کے غلام ہیں, اس کے حکم پر مر مٹنے کے لیے گئے ہیں. کیوں اکڑ کر چلنا, کیوں تینا تان کر چلنا, یہ ہمارا کام نہیں ہے. تین چکر ہیں اکڑ کر چلیں گے، بقیہ چکر آسانی سے کریں گے، اور یہ طواف ہوا، طواف کے بعد سیدھے زمزم پر پہنچیں گے۔ دوستو وہاں اس مقام پر وہاں کی قربانیوں کو بار بار یاد کرتے رہیں، وہاں کی زمزم اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ زمزم کیا ہے؟ جب اس کو پیئے سوچیں، اے اللہ یہ تیری قدرت کی نشانی ہے، اللہ تیری بندی حضرت حاجرہ نے تیرے حکم سے اس بھروسے پر کہ تو پالنے والا ہے، تو اپنی قدرت سے پالتا ہے، تیرے حکم سے اس بچے کو یہاں لا کے چھوڑا، اور تو نے اس معصوم بچے کے معصوم ایریوں کے رگڑنے سے اس چشمے کو جاری کیا۔ ہزاروں برس گزر گئے، لاکھوں انسان روزانہ وہاں پیتے ہیں، لیکن آج تک اس چشمے میں کبھی کمی نہیں آئی۔ یہ اللہ پاک اپنی قدرت کا مظاہرہ کروا رہے، اور اس میں ایسی تاثیر اللہ نے رکھی ہے، پیاسا پی لے تو تراوٹ آ جائے، بھوکا پی لے تو بھوک مٹ جائے، بیمار پی لے تو صحت یاب ہو جائے، گنہگار پی لے تو ندامت کی توفیق اس کو مل جائے۔ اور اللہ سے مانگے، اے اللہ اپنی قدرت ہمارے سینوں میں بھی کھول دے، اس قدرت کا یقین ہمارے دلوں میں بھی عطا فرما دے، اور اس کی برکتیں ہمارے زندگی میں بھی عطا فرما۔ زمزم پئیں، زمزم کے فارغ ہونے کے بعد دو رکعت مقام ابراہیم پر، مقام ابراہیم پر نماز پڑھیں۔ مقام ابراہیم ایک پتھر ہے، بیت اللہ کی جب تعمیر ہو رہی تھی اللہ کے حکم سے وہ گھٹتا اور بڑھتا تھا۔ یہ اللہ حاجیوں کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے حکم میں اتنی طاقت ہے کہ ہم حکم دے دیں پتھر کو تو وہ بھی زندہ ہو جائے۔ یہ حکم اگر زندہ انسان میں آ جائے، یہ انسان بھی قیمتی بن جائے۔ دو رکعت نماز پڑھیں، نماز پڑھ کے سعی پہ آئیں، صفا اور مروہ کی سعی کرنا ہے۔ اے اللہ میں 7 چکر سعی کی کرتی ہوں، نیت کریں ابدأ بما بدأ اللہ بھی، نیت آسان ہے، اور ہو سکے تو عربی یاد کر لیں، نہ ہو تو اپنی زبان میں یاد کریں، نہ ہو تو اپنی زبان میں نیت کریں۔ نیت کر کے صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، 7 چکر مرد، 2 نشان آئیں گے وہاں پر دوڑیں گے، عورتیں نہیں دوڑیں گی، عورتوں کی طرف سے حضرت حاجرہ دوڑ چکی۔ یہ صحیح کیا ہے؟ حضرت حاجرہ کی قربانی کا مظہر ہے۔ اللہ پاک کو اس بندی کا دوڑنا، اس کی اطاعت اتنی پسند آئی، اس بچے کو اللہ کے حکم سے تپ تپاتی دھوپ میں، ایسی دھوپ کہ جس کا پتھر اتنا گرم کہ عرب گوشت جب کھاتے تو اس پتھر پہ بھون کر کھاتے تھے، اس گرم پتھر پر حضرت حاجرہ نے اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل کو رکھا تھا، اور اللہ نے اس بندی کی اطاعت اور اس جذبے کو اتنا پسند کیا کہ قیامت تک اس کی نشانی کو محفوظ کیا۔ آؤ قیامت تک ہمارے بندے آئے اور اس نشانی کو دیکھیں، اور ہماری قدرت ہمارے بندوں کے دلوں پر کھل جائے کہ دیکھو ہمارے بندوں اور بندیوں کے دلوں میں ہماری بڑائی، ہماری کبریائی کیسی کھلی ہوئی تھی۔ دوستو اللہ پاک حاجی کو اس لیے وہاں بلاتے ہیں، اللہ کی قدرت ہمارے دلوں میں کھل جائے، زبان پر نہیں بولے اللہ بڑا، نہیں، دلوں پر اللہ کی بڑائی کھلنا، اللہ کی عظمت کو کھلنا، تاکہ اس کے حکم پر مر مٹنا آسان۔ صفا اور مروہ کی سعی ہوئی، اس کے بعد حلق کریں گے، سر کے بال صاف کریں گے، عورتیں ایک انگلی کے بقدر بال نکالیں گی، عمرہ ہو گیا، اب حلال ہو گئے، اب ساری پابندیاں ختم، دوبارہ عمرہ کرنا چاہے کر سکتی ہیں، مسجد عائشہ جا کر طواف کرنا ہے۔ حج تک جب تک مکے میں رہیں وہاں اس قیام کو غنیمت سمجھنا ہے، ایک ایک لمحہ ایک ایک سانس قیمتی ہے، اور بار بار اپنے حج کی حفاظت کرنا ہے، ہاں اپنے حج، اور اللہ سے مانگتے رہے، اللہ اگر آپ قبول کر لیں تو قبول ہے، ورنہ وہ بے نیاز ہے، بڑوں بڑوں کی قربانی اس نے دیکھی ہے، بڑے بڑے عمل اس کے سامنے آئے ہیں، ہمارا عمل بڑا کھوٹا، ہمارا اخلاص بڑا کھوٹا، اے اللہ آپ قبول کر لیں تو قبول ہوگا۔ علی ابن موفق حج کو پہنچے ہیں رحمت اللہ علیہ، عرفہ میں پہنچے، کہتے ہیں کہ تھکاوٹ تھی تھوڑی دیر، مجھے آرام کرنے کا ارادہ تھا، سو گیا، 2 فرشتے اترے اور دونوں نے آپس میں مکالمہ کیا، کہنے لگے اس سال جانتے ہو اس سال حاجی کتنے آئے؟ دوسرے فرشتے نے کہا مجھے پتا نہیں، حضرت شیخ نے اس واقعے کو لکھا ہے، مجھے پتا نہیں۔ وہ فرشتہ کہنے لگا اس سال 6 لاکھ حاجی حج کو آئے۔ اچھا اور جانتے ہو کتنوں کا حج قبول ہوا؟ وہ فرشتہ کہنے لگا مجھے پتا نہیں، 6 لوگوں کا حج قبول ہوا، 6 لاکھ میں 6 حاجیوں کا حج قبول ہوا۔ علی ابن موفق کہتے ہیں چیخ نکل گئی، اٹھا بے قراری، یا اللہ یہ تیرے بندے بوڑھے معذور ہزاروں میل فاصلہ طے کر کے تھک تھکا کر اپنے آپ کو قربان کر کے یہاں آئے ہیں، اے اللہ یہاں سے محروم ہو کر جائیں تو کہاں جائیں؟ بے چینی، عرفات کا دن گزر گیا، مزدلفہ کی رات گزری، وہاں اسی بے چینی اور بے قراری کے ساتھ رات گزر رہی تھی، تھکاوٹ میں نیند لگی، اسی وقت وہی دو فرشتے اترے اور دونوں نے وہی مکالمہ آپس میں کیا، جانتے ہو کتنے حاجی حج میں آئے؟ کہنے لگے 6 لاکھ، کتنوں کا حج قبول کرنے کا اللہ نے فیصلہ کیا؟ کہنے لگے پتا نہیں، کہا 6 حاجیوں کا، اور جانتے ہو بقیہ حاجیوں کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ کہنے لگے مجھے پتا نہیں، اللہ نے ایک حاجی کے حج کے طفیل سے 1 لاکھ حاجیوں کا حج قبول کیا، 6 کے بدلے میں 6 لاکھ حاجیوں کا حج اللہ نے قبول. وہ بے نیاز ہے، وہ کریم ہے، وہ اپنی کریمانہ شان سے کسی کو محروم نہیں کریں گے، لیکن ہماری بھی ذمہ داری ہے ہم اپنے حج کی حفاظت کریں. بے موقع تذکیر آ کر کے اپنے حج کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. بے موقع ہوتا ہے آدمی میرے دوسرے حج میں یہ گھڑی لایا، تیسرے حج کی یہ سرائی ہے، بات کرے بات ضائع، حج ضائع ہو رہا ہے. حاجی کمال نام کیا ہے؟ میرا نام حاجی کمال باشا ہے. اچھا تو آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام حاجی نوازی نور الدین ہے. بھائی کیوں بھائی نوازی؟ ایک حج تم نے زندگی میں کیا اور حاجی لگا لیے. میں روزانہ 5 نمازیں پڑھتا ہوں، کیا نوازی نہیں لگا سکتا؟ کسی نے حاجی صاحب کہہ دیا، دھوکے میں نہیں آنا. اے اللہ اس نے اپنے گمان کے مطابق مجھے حاجی کہہ دیا ہے، حج کا عمل تو ہو چکا ہے، اپنے فضل سے حاجی کے صفات میرے اندر پیدا کر دیا. تو اس لیے دوستو ڈرتے رہنا، مانگتے رہنا، کرتے رہنا، اللہ پاک قبول کر لیں گے، کریں گے سب انشاءاللہ. عمرہ ہو گیا، اب آپ یہ نہ سوچیں کہ عمرے میں اتنا لمبا، حج میں کیا ہوگا، حج 10 منٹ میں حج ختم ہوگا انشاءاللہ. حج بہت آسان ہے. حج کیا ہے؟ بہت آسان، بہت آسان حج تو اس کے مناسک بہت آسان ہے، کچھ نہیں ہے. منا میں نمازیں پڑھو، عرفات میں دعائیں مانگو، مزدلفہ میں دعا مانگو، 10ویں تاریخ کو رمی کرو، کنکریاں مارو، قربانی دو، بال نکالو، طواف کرو، سعی کرو، پھر 11-12 کو رمی کرو، حج ہو گیا. ہو گیا حج 5 دن. 8 تاریخ کو منا میں 5 نمازیں پڑھیں گے، 9 تاریخ کو عرفات میں قیام کریں گے، اور 9 تاریخ کی جو آباد کی رات ہے اس میں مزدلفہ میں ٹھہریں گے، 10ویں تاریخ کو 5 کام کریں گے. 10ویں تاریخ کیا ہے؟ پہلا کام بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں گے، قربانی کریں گے، سر کے بال نکالیں گے، اور پھر طواف کریں گے، سعی کریں گے. 11-12 کو منا میں آ کے ظہر کے بعد کنکریاں تینوں شیطان کو ترتیب سے ماریں گے. یہ ہے حج. آسان ہے، حاجی بننا مشکل ہے. مناسک حج بہت آسان ہے. اس حج سے اللہ اپنے بندوں میں کیا دیکھنا چاہ رہے؟ زندگی بدلے، یقین آئے، محبت کی لہر اندر سے پیدا ہو، تقوی والی زندگی پیدا ہو. یہ اصل ہے حج کے معنی ارادہ کرنا. حج کے معنی اپنے گھر سے بیت اللہ تک ارادہ کرنا، غلط زندگی چھوڑ کر صحیح زندگی کر لینے کا ارادہ کرنا، حرام چھوڑ کر حلال کا ارادہ کرنا، نافرمانی چھوڑ کر فرما برداری کا ارادہ کرنا، یہ ساری چیزوں کا نام حج ہے. اور یہ سکھاتے اللہ حج کے 5 دنوں میں. منا میں صرف یہ نہ سمجھے کہ 5 نمازیں وہاں پڑھنی ہے. نہیں دوستو، منا میں جب ہمارا قیام ہو، منا میں ہمارا جب قیام ہو تو منا کے قیام کو غنیمت سمجھنا ہے. منا کے قیام کو کیا سمجھنا ہے؟ غنیمت سمجھنا ہے. کیا کریں وہاں پر؟ 5 نمازیں پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ وہاں اس وادی میں، اس میدان میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان سوچیں گے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا صبر سوچیں گے. اللہ کتنا بڑا صبر انہوں نے، اللہ نے انہیں عطا فرمایا، اور ایسا صبر کہ باپ نے بیٹے کے گردن پہ چھری رکھ دی اور بیٹا صبر کر کے اللہ کے حکم کو پورا کر دیا، اور اللہ سے مانگے گئے اللہ ہمارے اندر بھی اس صبر کا ذرہ ہمیں دے دے، اس محبت کا، اس امتحان اور اس استقامت کا ذرہ ہمیں دے دے. اور اسی منا کی وادی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی، بے قراری اور آپ کا کڑھن دیکھیں گے کہ منا کی اس وادی میں آپ ابتدائے اسلام میں کلمے کو لے کر جاتے تھے قبیلوں کے پاس، میں انصرونی، میں امونی، کون میرے دین کو قبول کرے گا، کون میرے اسلام کو قبول کرے گا؟ کسی نے قبول نہیں کیا. مدینے کے کچھ افراد چھپ کر اسلام لائے، پہلے سال جس میں 12 لوگ تھے، پھر اگلے سال 73 مرد، 2 عورتیں، اور کہنے لگی کہ چھپ کر کب تک کرتے رہیں گے، ہمارے شہر چلیں، آپ چلیں ہمارے شہر، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. آپ نے فرمایا اگر تم مجھے ساتھ لے کے جاؤ گے تو تم پر بڑے امتحان آئیں گے. کہنے لگے ہم سب کچھ برداشت کریں گے، اس کے بدلے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا اگر اس چیز کو تم برداشت کر لو گے اس کے بدلے جنت تمہیں ملے گی. تو انہوں نے وہاں بیعت کی تھی. دوستو ہم بھی وہاں رہ کر منا کی اس وادی میں وہ عزائم، وہ ارادے پیدا کریں، اللہ سے مانگیں اے اللہ وہ صبر، وہ استقامت، وہ اطاعت، وہ دین کے لیے کڑنا، فکر، بے چینی ہمارے دل میں اللہ پیدا کر دے. منا کا دن گزر گیا، 5 نمازیں پڑھیں گے. ان دنوں میں اپنے جذبات کو بناتے رہنا ہے. عام طور پہ ہوتا کیا ہے، اکثر نہیں ہوتا، عام طور پہ ہوتا کیا ہے کہ یہاں جب یہاں جب جہاں ہوتے نا تو ایک جذبہ ہوتا ہے، مدینے کی گلیوں میں بھٹک جاؤں، میرا مدفن وہاں ہو جائے، میں یہاں ہوتا ہے ایک جذبہ. لیکن جب وہاں پہنچتے ہیں اگر ہم اپنے آپ کو اس جذبات کے ماحول میں نہیں رکھے، ایک چھینک آتی ہے تو جماعت کی نماز خطرے میں پڑ جاتی ہے، بخار آتا ہے تو گھر یاد آنے لگتا ہے، دعاؤں کی کیفیت بدل جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس جذبات کو بنانے کے ماحول میں ہم نہیں رکھے. اس لیے اس منا کی وادی میں اپنے جذبات کو بنائے رکھنا، اس لیے کہ اگلا دن بڑا اہم دن ہے. فرض سے پہلے سنتیں ہیں نہیں، فرض سے پہلے سنتیں کیوں ہیں؟ تاکہ فرض میں پورا اطمینان، پوری دل جمعی آ جائے. اس لیے اللہ پاک عرفات میں لے جانے سے پہلے مینا میں رکھتے ہیں، یہاں اپنے آپ کو پاک صاف کر لو، کل ہم تمہیں وہاں بہت بڑا پروانہ دینے والے. حاجی جب عرفہ پہنچتا ہے 9 تاریخ کو ظہر اور عصر کی، ظہر کی نماز کے بعد، تو اس کا سب سے پہلا کام وہاں پر اللہ سے دعائیں مانگنا ہے. سب سے بڑا کام، اصل کام یہی ہے، عرفہ میں دعائیں مانگنا. مغفرت کا دن، اس دن اللہ اتنی مغفرت کرتے ہیں کہ اتنی مغفرت کسی اور دن نہیں کرتے. شیطان اس مغفرت کو دیکھ کر اپنے سر پہ مٹی پھینکتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا کیا ہو گیا تجھے؟ وہ کہتا ہے میری محنت ضائع ہو گئی، اللہ کی رحمت کے جھونکے نے سب کے گناہوں کو معاف کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری محنت تو ضائع ہونے والی، اللہ کا رحم باقی رہنے والا ہے. تو دوستو اس دن خوب دعا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ثابت ہے، اس دعا کی کیفیت بتائی گئی. آپ چلچلاتی دھوپ میں آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر ظہر اور عصر پڑھ کر اونٹی پہ بیٹھ کے آپ نے صرف دعائیں مانگی. عرفات میں صرف ایک عمل آپ سے ثابت ہے، کیا ہے؟ صحابہ اکرام آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے. آج حضور کا روزہ ہے، ام فضل نے کہا کہ دودھ پیش کرو، پی لیں تو روزہ نہیں ورنہ روزہ ہے. آپ کی خدمت میں دودھ پیش کیا گیا، حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نوش فرمایا. پورے عرفات کے دن صرف دودھ پینا ثابت ہے، اس کے علاوہ کچھ اور آپ نے نہیں کھایا. ظہر اور عصر اپنے وقت پڑھ کر پورا کا پورا وقت آپ نے، علماء نے لکھا ہے 5.5 گھنٹے آپ نے دعائیں کی. پیر مبارک پر درد ہوتا تو آپ اسے سکیڑ لیتے، گھٹنے کو سکیڑ لیتے، پھر لمبے کر دیتے، تھک جاتے تو اور پسینے میں شرابور. اور دعا کس کے لیے؟ جبرائیل آئے، آپ نے بہت مانگا اپنے نواسوں کے لیے، فرمایا نہیں، میری امت گنہگار ہے، قصوروار ہے، کل قیامت میں آئے گی، اے اللہ میرے نبیوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا، میری امت کو رسوا نہ کرنا، اس کو معاف کر دے. اپنی امت کی مغفرت، اپنی امت کی معافی مانگی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر خطبہ بھی، آپ نے خطبہ دیا، اپنی امت کو پیغام دیا، جو دین تمہیں ملا ہے اس دین کو پورے عالم میں پہنچاؤ. عرفات کا پیغام، عرفات کی سوغات یہی ہے، ہم وہاں دعائیں مانگیں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، رونے، رونا نہ آئے تو رونے کی صورت بنا کر، ہاں وہاں کھڑے ہو کر اللہ کی بڑائی کا احساس پیدا ہوتا ہے، اپنے وجود سے شرم آنے لگتی ہے، میں کتنا سیاہ کار، میری تنہائیاں میں جانتا ہوں اور اللہ جانتے ہیں، دونوں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اے اللہ میری تنہائیاں تجھ پر کھلی ہوئی، میرا ظاہر بھی تجھ پہ کھلا ہوا، آج اے اللہ مجھے معاف کر دے. قسم کھا کے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک اس دن حاجی کو ایسے معاف کرتے ہیں جیسے معصوم بچہ دنیا میں پیدا ہو کے آتا ہے. اور اس دن بتائیں سب سے بڑا بدبخت کون ہے؟ سب سے بڑا بدبخت وہ ہے جو عرفات میں کھڑے ہو کر یہ سوچے کہ آج میری مغفرت شاید نہیں ہوئی. اس لیے دوستو سب سے بڑا معافی کا دن اپنے لیے مانگے، مرحومین کے لیے مانگے، سب کے لیے مانگے. لہذا جب سورج ڈوب گیا، ساری دنیا میں ہم نے اللہ کے بندوں نے سورج ڈوبتے ہی مغرب کی نماز پڑھی، پڑھتے نہیں پڑھتے؟ ماشاءاللہ حاجیوں میں بہت سے ایسے ہوتے ہیں بالغ ہونے کے بعد ایک نماز بھی نہیں چھوڑی، لیکن عرفات میں کیا ہوا؟ پاک صاف ہو کر سب سے پہلے اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، یہ اللہ اپنی شان بتا رہے ہیں ہم قادر ہیں، مقتدر ہیں، نماز میں کچھ نہیں، جو کچھ ہے ہمارے حکم میں ہے۔ یہاں ہمارا حکم ہے کہ نماز چھوڑو اور مزدلفہ جاؤ، عشاء کے وقت میں مغرب پڑھو۔ اگر یہاں تم نے مغرب پڑھی تو گنہگار ہوگے، نقد گناہ ملے گا۔ جس نے کبھی تکبیر اولا نہیں چھوڑی، جس نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، خوشی خوشی آج وہ مغرب چھوڑ رہا ہے، اور اللہ اسے سمجھا رہے ہمارا حکم بڑا، ہمارا حکم، ہمارے حکم کی بڑائی اپنے دل میں لو۔ اور وہ وہاں سے حاجی نکلے گا، نکل کر مزدلفہ میں قیام کریں گے، قیام کر کے مغرب اور عشاء، عشاء کے وقت میں پڑھیں گے اور پڑھ کر آرام کریں گے۔ اور وہاں اس رات بھی بڑی قدر والی رات ہے، عرفات کے میدان میں جن چیزوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن نہیں ہوئے، اللہ نے مزدلفہ میں وہ بھی مطمئن کرا دیا۔ ظالم کی مغفرت عرفات کے میدان میں نہیں ہوئی، اور مزدلفہ میں آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے، اتنا روئے، اے اللہ میری امت کے ظالم کو بھی معاف کر دے، اے اللہ آپ یہ قادر ہیں، مقتدر ہیں، آپ مظلوم کو اس کا حق دے کر راضی کر سکتے ہیں اور میری امت کے ظالم کو بھی معاف کر سکتے ہیں۔ اللہ نے تسلی دی، اے نبی ہم آپ کی امت کے ظالم کو بھی معاف کر دیں گے۔ دوستو وہاں بھی دعاؤں کا دن ہے، فجر کی نماز کے بعد وقوف کریں، وقوف کر کے دسویں تاریخ کو جائیں۔ دسویں تاریخ جب آئے گا پہلا کام چھوٹے بڑے شیطان کو سات کنکریاں بسم اللہ اللہ اکبر رجم للشیطان رزل للرحمن یہ کہہ کر ماریں۔ عجیب پیاری ادا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اخلاص کے ساتھ، ایک کیفیت کے ساتھ اس عمل کو کیا تھا، اللہ کو ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے باقی رکھ دیا۔ یہ دیکھو ہمارے بندے ہیں، ہم نے ان کو خلیل بنایا، خلیل وہ ہے جس کے دل میں ہماری ہی محبت، خلیل وہ ہے جس کے دل میں ہماری ہی عظمت ہے، اور ان کی یہ ادا ہے۔ وہ عقل کے پجاری نہیں ہوتے، کیوں کب کیسے نہیں، بلکہ بس مارو، تم بھی کھڑے ہو کے ایک پتھر کھڑا ہوا ہے اس کو مارو، ساتھ ساتھ کنکریاں مارو، مار دیے قربانی کریں گے، سر کے بال نکالیں گے، پھر اس کے بعد طواف کریں گے، پھر اس کے بعد سعی کریں گے، پھر اس کے بعد واپس مینا میں آئیں گے۔ مینا میں آ کر دو دن کا قیام ہوگا، وہاں کیا کریں گے؟ اللہ نے عجیب آیت اللہ نے قرآن میں بتائی، فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ ہاں یہ بنانے والا اللہ ہے، انسان کو اس کی فطرت سے اللہ جانتے ہیں۔ اب آدمی کیا ہے، بیکاری کیا ہے، گناہوں کا دروازہ ہے۔ آدمی جب بیکار ہوتا ہے تو ادھر ادھر کی ٹاپک شروع کرتا ہے۔ مینا میں صرف ایک ہی کام ہے، 11-12 کو کیا ہے، کنکریاں مارنا، وہ تو ایک گھنٹے کی بات ہے، 24 گھنٹے میں ایک گھنٹہ، 23 گھنٹے کیا کریں، اب بیکار ہے؟ نہیں نہیں، بلکہ تم جب فارغ ہو جاؤ وہاں تلاوت میں وقت لگاؤ، دعاؤں میں وقت لگاؤ، ذکر میں، کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، تمہارے آبا و اجداد کا ذکر مت کرو، بلکہ تمہارے آبا و اجداد نے جسے ہمارا تذکرہ کیا اس سے زیادہ تم آ کرو۔ یہ حج کے 5 دن ہو گئے، اللہ پاک حاجی کے حج کو قبول فرمائے اور انوارات کو برکتیں اللہ پاک ان کی زندگیوں میں نصیب فرمائے۔ دوستو 5 دن ہیں، بڑے آسانی سے گزر جاتے ہیں، لیکن حج مبرور، حج کو حج مبرور بنانا ہے۔ حج مبرور بنتا ہے نرم گفتگو سے، سلام کرنے سے، کھانا کھلانے سے، مطلب ہمارے اندر صفات پیدا ہوں۔ اور یہ حج مبرور کا بدلہ کیا ہے، الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، جنت کے بدلے اس کے علاوہ کوئی بدلہ ہی نہیں اس کا۔ اور حاجی جب حج سے واپس آتا ہے اور ہمیں حکم دیا گیا، جب جاتے ہیں تو الگ حکم ہے، جانے سے حاجی جب نکلتے ہیں تو حکم کیا ہے بھائی، حکم یہ ہے کہ تم دعا دے کر اس کو بھیجو، اے اللہ اس کے سفر کو آسان فرما، عافیت سے لے جائیں، صحت سے لائیں، تمام مناسک ان کی آسانی سے ہو جائیں۔ لیکن جب واپس آئے تو ہمیں حکم دیا گیا، جاؤ گھر پہنچنے سے پہلے مصافحہ کر کے اس کی دعا لے لو، اس لیے کہ اس نے وادی عشق میں قدم رکھ کے آیا ہے، پاک صاف ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 12 ربیع الاول تک حاجی کی دعا قبول ہوتی ہے، 12 ربیع الاول تک حاجی کی دعا قبول۔ تو یہ حج ہے، اللہ پاک حج کو حج مبرور بنائے، صفات والا بنائے۔ تو حج کے بعد مدینے کا بھی سفر ہے، انشاءاللہ اس کو بھی 10 منٹ میں ختم کریں گے۔ ہر مسلمان کے دل میں ایک زیارت کا شوق ہے، ہر مسلمان کے دل میں ایک شوق ہوتا ہے، یہ تو ایمان کی علامت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ چاہتے ہیں کہ میرا امتی میری بارگاہ میں آ کر مجھے سلام پیش کرے. اسی لیے تو آپ نے فرمایا جو امتی حج کو آئے اور میرے پاس نہ آئے اس نے میرے ساتھ جفا کی. آپ کی منشا ہے کہ آئے میرے دربار میں. روحانی اعتبار سے تو صلات و سلام یہاں سے بھیج رہے ہیں، جو ہم درود پڑھتے ہیں، جو ہم سلام پڑھتے ہیں وہ آپ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، لیکن ہم جسم کے ساتھ، لیکن جب چلیں دوستو پورے آداب بڑے. دیکھیں نا، اللہ رب العالمین ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. مدینہ مکہ مکرمہ مرکز جلال ہے تو مدینہ منورہ مرکز جمال ہے. وہاں رحمت ہی رحمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے. اسی لیے جب چلے تو وہاں کے آداب کی رعایت رکھے، اس لیے کہ بڑے اونچے بارگاہ میں جا رہے ہیں، اس کے آداب کی رعایت نہ کرنے پر بہت بڑی محرومی، بلکہ زندگی بھر کے اعمال اللہ پاک برباد کر دیتے. اسی لیے وہاں اس بارگاہ میں جائیں تو سب سے پہلے ان آداب کا رعایت، سب سے پہلے اپنے دل میں یہ بات لائیں، یہ سوچتے ہوئے جائیں ایک غلام اپنے آقا کی بارگاہ میں ان کے احسانات کا، احسان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جا رہا ہے. ہم سب غلام ہیں، کسی کو شک ہے؟ ہم سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اور یہ حدیث سے ثابت ہے. ایک صحابی تھے نا، حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ، بڑے دیکھنے کے اعتبار سے دیہات کے تھے، دیہات کے تھے، گاؤں کی چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر دیتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہر کی چیزیں انہیں دیتے تھے، لین دین چلتا تھا. ایک مرتبہ آئے بازار میں، کھڑے ہو کر کچھ تجارت کر رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے جا کر ان کی آنکھ کو بند کر دیا. جیسے آدمی بند کر، تو انہوں نے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن جب کنکھیوں سے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پیچھے سے پکڑے ہوئے ہیں، اب بجائے انہوں نے اپنے آپ کو چھڑانے کے اپنی پیٹھ کو آپ کے سینے مبارک سے ملنا شروع کیا. ایسا موقع کہاں سے آئے گا؟ زندگی میں موقع ملتا نہیں. فوراً جب یہ موقع تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان کیا، من یشتری ھذا الغلام، اس غلام کو کون خریدے گا؟ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور اس حدیث کی شرح میں محدث لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بات چاہے مذاق میں بھی نکلے وہ حق ہے، چاہے مذاق میں بھی نکلے. یہ آپ نے زبان پکڑ کے فرمایا، یہاں سے کوئی بات حق کے علاوہ نہیں نکلتی. اور پوری دنیا جانتی ہے ظاہر غلام نہیں تھے، آزاد تھے، لیکن آپ نے فرمایا اس غلام کو کون خریدے گا؟ تو ہم سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام. جب انہوں نے اعلان کیا تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں حبشی ہوں، کالا کلوٹا ہوں، آپ اگر میری قیمت لگاتے تو کیا ملے گا؟ آپ کو کچھ نفع نہیں ملے گا. اگر خاش میں خوبصورت ہوتا اور میرے نبی کو کچھ نفع مل جاتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ تو کچھ جو ہے سیریس ہو رہے، فرمایا نہیں نہیں، ہو سکتا ہے تم کالے کلوٹے ہو، لیکن ولکن عند اللہ لست بکاسد، اللہ کے نزدیک تم بڑے قیمتی ہو. ہم سب غلام ہیں. غلام کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے اپنے محسن آقا کی بارگاہ میں ان کے احسانات کا شکریہ ادا کر. کیا احسانات کا شکریہ ادا کریں؟ کیا احسان آپ نے کیا کیا؟ ان کے احسانات کو سوچیں. جسم کی کھال جوتیوں سے بنا دیں، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، تب بھی دوستو آپ کے ایک احسان کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا. کیا ہمیں انسانیت ہمیں سکھائی، جینے اور مرنے کا طریقہ ہمیں سکھایا، ہمیں چھوٹی سے چھوٹی حاجت سے لے کر بڑی سے بڑی چیز، اگر آپ نے وہ ہمیں نہ دے سکھاتے تو ہم انسان نہیں بلکہ حیوان سے بھی بدتر ہوتے. اسی لیے ہم اللہ ہی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اللہم انزلہ المقعد المقربہ عندک یوم القیامہ، اے اللہ آپ اپنے فضل سے اپنے نبی کو اپنے پاس بہترین مقام عطا فرمائیں. جب چلے دوستو درود شریف ورد کرتے ہوئے چلے، اور آپ کے دربار میں جا رہے ہیں آپ کی خوشی کا خیال رکھیں. مکہ مکرمہ جا رہے تھے، اللہ کی خوشی کو دیکھا، مدینہ منورہ میں حاضری ہو رہی ہے، آپ کی خوشی کا لحاظ رکھیں. کن اداؤں سے آپ خوش ہوتے ہیں، کن اعمال سے آپ خوش ہوتے ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگ کر ان اداؤں کے ساتھ آپ کی ڈرتے ہوئے پہنچے. وہ ایسی بارگاہ ہے، ہاں بڑے بڑے اولیاء کرام، بڑے بڑے اولیاء کرام وہاں کی عظمت کو پہچانتے تھے، ڈرتے ہوئے جاتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، جن کے عشاء کی وضو سے فجر کی نماز 40 سال ہوئی، کتنے بارگاہ نبوت پہ پہنچے تو بے ہوش ہو کے گر گئے. ہمارا دن تو داغدار، راتوں رات سیاہوں سے کالی، گناہوں میں لطپت، فوراً اللہ سے پہنچ کر مدینہ منورہ مسجد نبوی میں دو رکعت صلاۃ التوبہ پڑھے، دو رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کے اللہ سے معافی مانگے، اے اللہ میں گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، یہ تیرا ہی کرم ہے کہ تو نے یہاں بلایا، حاضری کی توفیق دی، اپنے فضل سے میرا سلام قبول کروا دیجیے، نظر رحمت پڑ گئی، زندگی بن جائے گی، جو کچھ ملا آپ کے صدقے میں ملا ہے، زندگی بن جائے گی. دوستو، حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ، بڑے اونچے بزرگ حج سے فارغ ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اطہر پر پہنچے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج تک میری روح آپ کو سلام پہنچاتی رہی، آج یہ جسم کے ساتھ میں آیا ہوں، میرا سلام قبول کیجئے اور آپ اپنا دست مبارک دیجئے تاکہ میں اس کو بوسا دوں. ہزاروں کا مجمع مسجد نبوی میں کھڑا ہے اور ان دیکھنے والوں میں سب سے عظیم شخصیت رئیس الاولیاء غوث العظم حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بھی ہیں. دیکھا کیا کہ روض اثر سے نورانی ہاتھ نکلا اور حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ نے اس کو بوسا دیا اور وہاں سے وہ ہاتھ غائب ہو گیا. فوراً وہ اس حمل کے بعد اپنے آپ کو لٹا دیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجھ کو پھلانتے ہوئے جاؤ، کہیں میرا نفس مجھے دھوکہ نہ دے دے کہ تو کتنا اونچا ہو گیا. فوراً اپنی حفاظت کی انہوں نے. دوستو، ایسی بارگاہ میں جا رہے درود شریف پڑھتے ہوئے جائیں، اور کہیں ہم سے بے ادبی نہ ہو، زبان سے کوئی ایسا کلمہ بھی ہم سے نہ نکلے شرک کا، بدعت کا، کہ جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے. ایک واقعہ آپ کو میں سناؤں. شیخ ابن الزہد یمنی رحمت اللہ علیہ، یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہوتے نا، یہ معجزہ بعد الوفات ہے، وفات کے بعد بھی حضور کے معجزے ثابت ہیں، تواتر کے ساتھ یہ واقعہ ثابت ہے. مفتی شفیع صاحب نے اس واقعے کو نقل کیا. واقعہ کیا ہے، شیخ یمنی رحمت اللہ علیہ ابن الزہد، ان کا معمول تھا بیت اللہ پہنچتے اور مسجد نبوی پہنچ کر سلام، اور آپ کی شان میں قصیدے، نعتیہ آپ کی تعریف میں، آپ کی شان میں پیش کرتے. ایک حاسد تھا جس کے دل ظاہر سے تو مسلمان تھا لیکن اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور خلفائے راشدین سے بغض و عداوت تھی. اس کو رہا نہیں گیا. ایک دن اس نے کیا حضرت کی خدمت میں پہنچ کر کہا کہ حضرت آپ کی دعوت ہے. حضرت کہنے لگے، دعوت تو قبول کرنا سنت ہے، سنت کی تکمیل میں انہوں نے دعوت قبول کر لی. گھر گئے، اس نے پہلے سے کیا، گھر کے دروازے پر حبشی غلاموں کو کھڑا کیا ہتھیاروں سے، جیسے ہی گھر میں داخل ہوں ان پر حملہ کرے. جیسے ہی وہ شیخ یمنی رحمت اللہ علیہ داخل ہوئے ہتھیاروں سے ان پر حملہ کیا، اتنا مارا کہ لہو لہان ہو گئے. آخر میں اس نے آگے بڑھ کے اس کی زبان کاٹ دی اور ہاتھ میں دے کر کہا کہ جاؤ، جن کی تعریف میں تم اشعار پیش کرتے ہو انہیں سے جڑوا لو. روتے روتے وہ ہاتھ میں زبان کا ٹکڑا لے کر روضہ اطہر پہنچے اور وہاں بے ہوش ہو کے گر گئے اور خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں اور دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص نے، اس یمنی نے ہماری شان میں تعریف کی اور ہماری محبت میں اس کی زبان کو کاٹا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے یا ولدی، اے میرے لڑکے، وہ زبان دے. چنانچہ اپنے دست مبارک سے اس زبان کو لیا اور اس کے منہ میں رکھ دیا. ہوش آیا تو دیکھا جسم پر خون کے قطرے اور نشانات تھے لیکن زبان پر ذرہ برابر بھی زخم کا نشان نہیں. عجیب تواتر کے ساتھ یہ واقعہ تھا. جب دوسرے اگلے سال تشریف لائے حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ زیارت کے لیے، تو ایک شخص آیا اور آ کر کہا، حضرت ہمارے گھر آپ کی دعوت. گھبرا گئے. فوراً خیال آیا کہ سنت ہے دعوت کا قبول کرنا، کہیں سنت کی مخالفت پر کہیں عتاب نہ ہو. کہا بھی چل، ہاں میں تیری دعوت قبول کر. گھر پہنچے، دیکھا بہترین لوازمات، دسترخوان پر بڑے تکلفات. کھانے سے فارغ ہوئے، جب نکلنے لگے کہا، حضرت ایک لمحے کے لیے رک جائیے. شیخ یمنی کہتے ہیں کہ مجھے گھبراہٹ ہوئی کہ کیوں روکا اس نے، اور وہ مجھے لے گیا. ایک کمرہ کھولا، کمرے کا دروازہ کھول کر دکھایا، یہ دیکھو، جانتے ہو کیا ہے؟ میں اس کمرے میں جھانک کر دیکھا تو دیکھا وہاں ایک بندر پڑا ہے. میں نے کہا، حضرت جانتے ہیں کون ہے؟ یہ میرا باپ ہے جس نے گزشتہ سال تمہاری زبان کاٹی تھی. اللہ پاک نے اس کے چہرے کو مسخ کر دیا اور میرے دل بھری ہوئی تھی حضرت حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی، لیکن میں نے توبہ کی اور سچا پکا میں مسلمان بن گیا، اپنی عبرت کے لیے میں نے اس کو باندھے رکھا. دوستو بڑی عظیم بارگاہ ہے کہ ذرا برابر بھی بے ادبی زندگی بھر کے اعمال اللہ پاک برباد کر دیتے. کوئی شرک، کوئی بدعت، کوئی بے حرمتی وہاں پر ہم سے نہ ہو. جب تک ہم وہاں رہیں پورے آداب کی عظمت کی رعایت کرتے ہوئے سلام. اور یہاں تک کہ فقہا نے لکھا ہے ضرورت پر بھی اگر گنبد خضرا پر سے گزریں کھڑے ہو کر آداب کے ساتھ سلام کرتے ہوئے گزریں. ایک صحابی تھے ایسے ہی گزرتے جاتے تھے لیکن سلام پیش کرتے، لیکن بار بار گزرنا ہوتا تو انہوں نے سوچا کہ بار بار تو گزر رہے ہیں. خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کہا کہ ہمارے سامنے جاتے ہو اور ہم سے سلام بھی نہیں پیش کرتے. اس لیے ادب کی رعایت کرتے ہوئے سلام پیش کرے. ریاض الجنہ ہے وہ ایسا مقام ہے تو وہاں پر جا کر کھڑے ہو کر نو رکعت نماز پڑھیں. فقہا نے لکھا ہے کسی نے قسم کھائی کہ وہاں کھڑے ہو کر میں سو جنت میں ہوں، وہ قسم صحیح ہے. جنت کا ٹکڑا ہے اصحاب صفا جہاں پر بیٹھے تھے. صفا ایک چبوترا ہے، وہاں پر بیٹھے، وہاں عبادت کریں. مسجد نبوی پوری کی پوری برکتوں اور رحمتوں سے بھری ہوئی، کوئی دل کا ارمان باقی نہ رہے. اس سے بہتر موقع کہاں ہو سکتا ہے درود و سلام پڑھنے کا. سب سے بہترین عمل مدینہ منورہ کا درود شریف ہے. خوب درود شریف پڑھیں اور وہاں رہتے ہوئے سنتوں کی پابندی، نافرمانی ہم سے نہ ہو، سنتوں کی مخالفت ہم سے نہ ہو. شیخ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ سلسلے چشتیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں، مسجد میں داخل ہوئے، سفر سے آئے تھے، مسجد میں داخل ہوئے جماعت کھڑی ہوئی تھی، فوراً گئے وضو کیا، جس میں ایک سنت ان سے چھوٹی. آ کر نماز کھڑے کھڑے ہو گئے، نماز سے فارغ ہوئے، مسافر تھے، تھکے ہوئے تھے، آرام کی. خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت کی، کہا محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور سنتیں چھوڑتے ہو، محبت کا دعویٰ اور سنت تم نے چھوڑ دی. کیا سنت چھوڑی؟ انہیں پتا ہی نہیں تھا تم نے داڑھی کا خیال نہیں کیا، فوراً بیدار ہوئے اور جس نماز پر حضور نے ٹوکا ہو وہ نماز کیا قبول ہوگی. فوراً اٹھے، دوبارہ وضو کیا اور سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے دوبارہ نماز پڑھی. اس لیے دوستو مدینے کا سب سے بہترین سوغات، مدینے کی سب سے بڑی تبرک کیا ہے؟ وہاں کی سنتیں، وہاں کی ادائیں. اس لیے کہ مدینہ اللہ پاک نے وہاں رحمت برکتوں کا مرکز بنایا ہے. وہاں کی دھول میں برکت، وہاں کے پھل میں برکت، بلکہ شفا. حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے کے کھجور میں اللہ نے شفا رکھی، مدینے کی مٹی میں اللہ نے شفا رکھی. تبوک سے واپسی ہو رہی تھی، دھول اڑ رہی ہے، حضرات صحابہ میں سے کچھ اپنے ناک پر کچھ کپڑا رکھ لیا. آپ نے فرمایا یہ وہ دھول ہے جس سے اللہ پاک نے اس میں تمہارے لیے شفا رکھی ہے. ساری دنیا میں تنقید کریں، ساری دنیا کی چیزوں پر اعتراض کریں، لیکن مدینے میں تنقید نہ ہو، مدینے میں اعتراض نہ ہو، نہ وہاں کی کھانے کی چیز پر، نہ وہاں کے لوگوں پر، نہ وہاں کی کسی چیز پر. محبت کی نگاہ سے دیکھیں، عظمت کی نگاہ سے دیکھیں. یہ سفر ہمارا اگر قبول ہو جائے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دوبارہ آسانی پیدا کر دے. جب احد کی احد میں حاضر ہوں، زیارت کے لیے جاتے ہیں احد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبه، یہ احد کا پہاڑ، یہ ہمارا دوست ہے، ہم اس کے دوست ہیں. وہاں آئے تو ہماری وہاں آئے تو کچھ کھا کر جائیں. وہاں اس کے اطراف کچھ شہداء ہیں، حضرت حمزہ، حضرت مصعب بن عمیر، عبداللہ بن جحش، انس بن نظر، یہ صحابہ اکرام ہیں. ان کی بارگاہ میں پہنچیں، ان پہ جو ہے پڑھ کے بخشیں. یہ اسلام کے شیر ہیں، شیر. جنت البقیع وہ قبرستان نہیں، وہ بلکہ جنت کا ٹکڑا ہے. حدیث میں آتا ہے پورے قبرستان کو قیامت کے دن جنت میں ڈال دیا جائے گا. مسلمان مدینے میں رہنے کی نیت سے جائے، اسلام کا مرکز ہے. دجال طاعون اس شہر میں کبھی نہیں آ سکتا. اللہ نے اس شہر کو اپنے نبی کے لیے قبول کیا ہے. اس لیے جب تک وہاں ایک دن رہے، دو دن رہے، آٹھ دن رہے، عظمت کے ساتھ، ادب کے ساتھ رعایت کرتے ہوئے وہاں رہے، وہی مدینے کے ایک ایک ذرے کا، مدینے کے ایک ایک چپے چپے کا احترام ہمارے سینے. جب واپس ہوں دو چیزیں تو لے کر آنی ہی ہے، ایک مکے کا تبرک زمزم، دوسرا مدینے کا تبرک کھجور ہے. اس اس کے ساتھ ساتھ دوستو وہاں کی برکتیں، وہاں کی پیغامات، وہاں کی سوغات کیا ہے؟ حضرات صحابہ اکرام کے وہ جذبے، وہ ارادے، وہ عزائم، وہ اسلام پر چلنے کے، ان کے مرنے مٹنے کے وہ کیفیات، وہ ہمارے سینے میں آئیں، جب ہم واپس آئیں تو ہمارے زندگی میں ایک تبدیلی ہو. اللہ پاک ہم سب کے حج کو قبول فرمائیں، عافیت سے لے جائیں، عافیت سے لائیں، حرمین شریفین کی زیارت کو قبول فرمائیں. اللہ پاک آپ کی دعاؤں میں قبولیت کے اثرات پیدا فرمائیں، سب کے لیے، پورے علاقے کے لیے، پورے ملک کے لیے، سب کے لیے آپ حضرات دعائیں کریں، دین کے لیے، دنیا کے لیے، عالم کے حالات کے لیے، ہر ایک کے لیے. خاص طور پر آپ کے پاس یہ ذمہ داری ہے اور آپ پر حق ہے اس علاقے والوں کا. اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے. کچھ مسائل ہیں تو دعا کے بعد پوچھ لیں انشاءاللہ. لک الحمد لک الشکر یا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد و بارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے. یا اللہ یہ بہت ہی مبارک مجمع ہے، تیرے بندے و بندیاں اے اللہ تیرے گھر کی حاضری کے لیے جا رہے ہیں. یا اللہ اے اللہ ان کی حاضری، اے اللہ ان کی حاضری کو قبول فرمائیے، سفر کو قبول فرمائیے، ایمان اور عمل و اخلاق کی حفاظت فرمائیے، جان اور مال کے صحت کی حفاظت فرمائیے، برے مناظر کے دیکھنے سے ان کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ ان کے سامان کی، ان کے اعمال کی، ان کے ایمان کی حفاظت فرمائیے. وہ صفات اور کیفیت و انوارات و برکتیں اے اللہ ان کی زندگیوں میں مقدر فرمائیے، ان کے ذریعے سے ہم سب کی زندگیوں میں مقدر فرمائیے. یا اللہ جن چیزوں کو چھو کر جا رہے ہیں ان کی پوری حفاظت فرمائیے. یا اللہ ہم سب کو تیرے گھر کی حاضری کی توفیق نصیب، بار بار قبول فرما. یا اللہ ایک چونٹی نے طلب کی اور اس کے اندر تڑپ ہوئی تو اے اللہ تو نے اپنی قدرت سے اسے پہنچایا، تو بہت بڑی قدرت والا ہے. یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تیرے نبی کے امتی ہیں، ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما. اے اللہ جو گستاخی، جو کمی، جو کوتاہی ہم سے ہوئی اسے معاف فرما. اے اللہ یہ اسباب تو ہی پیدا کر سکتا ہے، تو ہی اے اللہ لے جا سکتا ہے. یا اللہ تو ہی ہمارے لیے آسان فرما، قبول فرما. یا اللہ ان مقامات مقدسہ کی برکتیں اور انوارات ہمارے زندگیوں میں نصیب فرما. یا اللہ اس سال کے حج کو قبول فرما. اے اللہ اس حج کو پورے عالم میں ہدایت کا ذریعہ فرما، امن اور سلامتی کا ذریعہ فرما، رحمتوں اور برکتوں کا ذریعہ فرما. اے اللہ پورے حاجیوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہر قسم کے شر سے حفاظت فرما، دشمنان کی دشمنوں سے، حاسدوں کی حسد سے، شیطان و نفس کے شر سے پوری پوری حفاظت فرما. یا اللہ پوری پوری حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کو تیرے دین پر چلنا، تیرے نبی کی سنتوں پر چلنا آسان فرما. تیری محبت، تیرے نبی کی محبت ہمارے سینوں میں پیدا فرما. تیرے دین پر مر مٹنے کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ ہماری ایک ایک حاجت کو، ضرورت کو پورا فرما، ہماری ضرورت کو پورا فرما. ہم میں جو بیمار ہیں صحت عطا فرما، ہم میں جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو آسانی سے پورا فرما. یا اللہ، یا اللہ ہم میں جو بے روزگار ہیں حلال پاکیزہ روزی نصیب فرما. یا اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل سے قبول فرما. اللهم صل علی سیدنا محمد و بارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام